الصلوات من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر انسان اپنی زندگی میں عروج چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں اور اس کے اس ساختار وجودی میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا. یہ کامیابی انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ اپنے سفر کے آغاز سے آج تک جس مرحلے میں ہم ابھی موجود ہیں، آپ جن مراحل کو بھی اپنے زندگی کے تحقیق کریں اور غور کریں، آپ پائیں گے کہ آپ نے ہر مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ظاہری طور پر ترقی کی ہے. اسی لیے انسان وہ موجود ہے کہ مسجود ملائکہ اگر وہ ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے تمام چیزیں ان کی ترقی کی ایک حد ہے، حتیٰ فرشتوں کی بھی ایک حد ہے، لیکن انسان وہ موجود ہے جسے خدا نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، اور یہ انسان اپنی ترقی میں اس مقام پہ آ سکتا ہے کہ پروردگار نے قرآن میں فرمایا اگر موجودات میں کوئی میرے پاس آ کر ٹھہر سکتا ہے تو وہ انسان ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جنت سے بھی اعلیٰ مرتبہ عند رب ہونا ہے، خدا کے پاس ہونا ہے. اور ہم اپنے اس حرکت میں کہ جو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم یہ ایک جبری حرکت کے تحت آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس حرکت میں اس تمام قافلے ہستی کی حرکت کے انتہا پروردگار اکرم کی ذات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں. اپنے زندگی کی کافی عمریں ہم گزار چکے، اور اب آہستہ آہستہ وہ لقاء کا مرحلہ نزدیک ہے، وہ ملاقات کا مرحلہ نزدیک ہے، اور ہر سانس انسان کو تیزی کی سے اللہ کی طرف حرکت دے رہی ہے. اور یہ انسان ہے جو غافل ہے کہ زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ وہ تیزی سے اس مرحلے کی طرف داخل ہو رہا ہے کہ جس مرحلے کا سب کو انتظار ہے. لیکن یہاں کچھ اہم باتیں ہیں کہ ان میں سے ایک جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معیار حق کو ہم پہچانیں. اس ترقی میں حق کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی حق کے ساتھ نہ ہو بلکہ اپنے گمان اور اپنے سوچ کے مطابق حرکت کرتا ہو، جو اس نے خود اپنے وجود میں پایا ہے بغیر تحقیق کے آیا کہ یہ جو میرے ذہن میں ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جس کو میں نے اپنا نظریہ بنایا ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہو، دینی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، سیاسی زندگی میں ہو، کہ آیا یہ واقعاً حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حق میں تبدیلی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کچھ لوگوں کی شخصیت چھ کی مانند ہے کہ اگر ایک طرف سے دیکھیں تو نو نظر آتا ہے، ایک طرف سے دیکھیں چھ نظر آتا ہے۔ ہاں جی، کل کسی نے مجھے یہ لکھ کے بھیجا کہ اگر حق ایک ہے تو چھ کے اس طرف ایک آدمی کھڑا تھا، وہ چھ دیکھ رہا تھا، وہ نو دیکھ رہا تھا، جو اس طرف کھڑا ہے وہ نو دیکھ رہا تھا، کچھ ایک عدد ہی کچھ ایسا ہے۔ ہاں جی، تو اس طرف سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جو انسان، اگر میں صحیح ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا غلط، ضروری نہیں کہ دوسرا غلط ہو۔ تو اس سے نتیجہ نکالا اس نے کہ پھر حق کہاں ہے؟ پھر اگر حق ایک ہے اور یہاں دونوں صحیح ہیں، ہاں یہ مغالطہ جو آج کل بعض اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن تشویش کا شکار ہو جاتا۔ دنیا میں ایسے مکاتب بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے یہ نظریہ دیا کہ انسان معیار حق ہے، یعنی جو انسان سوچے وہی حق ہے۔ اومانیزم کا نظریہ یہی تھا جو باطل ہوا ہے۔ اگر حاجی صاحب سوچیں اللہ ہے تو وہ بھی حق ہے، اور اگر میں سوچوں کہ اللہ نہیں ہے وہ بھی، اگر میں کہوں یہ چیز اچھی ہے تو یہ بھی حق ہے، اور اگر دوسرا کہنے یہ چیز بری ہے تو وہ بھی حق ہے۔ کوئی بھی باضمیر انسان جس کے عقل میں ذرا شعور ہو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ جواب یہ تھا کہ وہ چھ اپنی جگہ پہ چھ ہے، اس کے ذہن میں چھ ہے، اس کے ذہن میں نو ہے۔ ہاں جی، نو بھی ایک عدد ہے اور حقیقت ہے، اور چھ بھی ایک عدد ہے اور حقیقت ہے۔ یہ باطل کب ہوگا؟ جب یہی چھ آپ کہیں یہ نو بھی ہے، اس وقت یہ باطل ہوگا۔ سمجھ؟ تو جس اس انسان کے ذہن میں چھ ہے، اس انسان کے ذہن میں نو ہے، تو یہ حق و باطل کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ جو نو دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں نو ہے، تمہارے ذہن میں چھ ہے، اور چھ بھی حقیقت میں موجود ہے اور نو بھی حقیقت میں موجود ہے۔ باطل اس وقت ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہی چھ اسی چھ کے مقام پہ ہوتے ہوئے نو بھی ہے، کوئی یہ قابل جمع نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہن کو کھینچنے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو باطل کی طرف سوق دینے کے لیے۔ ذاتی زندگی میں بھی کچھ یہی ہے، کچھ لوگ خود کو حق کا معیار سمجھتے ہیں، مجھے یہ کہا، مجھے وہ کہا، میرے ساتھ یہ کیا، کس نے تمہیں حق کا معیار قرار دیا ہے؟ ہاں جی، کوئی ذرا ناراض ہو فوراً میرے ساتھ منافقت ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے۔ ہاں جی، کچھ لوگ اس طرح خود کو پیش کرتے ہیں جیسے حق و باطل کا معیار ان کی اپنی ذات ہے۔ ہاں جی، خوارج نے بھی اسی طرح کیا، خود کو معیار قرار دیا، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ مولا علی کو وہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ انسان کبھی اپنے زندگی میں اس حد پہ آ جاتا ہے، صبر کہاں ہے، تحمل کہاں ہے؟ ہاں جی، ذرا ایک رشتہ دار ناراض ہو جائے، ہاں جی، تو انسان، یا کبھی کوئی جھگڑا ہو خاندان میں، فوراً ایک طرف کبھی افراد کرتا ہے، کبھی تفریق۔ ہاں جی، ہمیشہ ناراض، بعض لوگ توقع بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ ہاں جی، ذرہ کوتاہی ہو جائے تو فلان کو منافق، یہ وہ۔ ہاں جی، انسان معیار نہیں ہے، اس لیے کیا فرمایا امام نے، حق کو پہچانو، اللہ اکبر، حق کی معرفت حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم اہل حق کو پہچان سکو۔ ہاں جی، لوگوں نے حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسان میں لالچ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، نفرت ہے، ہے کہ نہیں؟ کبھی جب آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو اس وقت یہ لالچ پاؤں کو عقل کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے، یہ تعلقات عقل کے سامنے پردہ ڈال دیتی ہیں۔ انسان جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق پہ ہے، اس کے باوجود اس کے ذاتی مفادات یا لالچ ہو، تکبر ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے جو اس کو صحیح فیصلہ کرنے۔ یہی تو ہے خدا نے اس لیے کہا اپنے نفس میں غور کرو فکر کرو۔ انسان غور و فکر نہیں کرتا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے جب کوئی جہاز گرتا ہے تو اس میں حقیقت کو جاننے کے لیے بلیک باکس کو تلاش کیا جاتا ہے، ہے کہ نہیں؟ کہ اس بلیک باکس میں آخری لمحات میں کیا ہوا تھا، پائلٹ نے کیا کہا تھا، تاکہ اس جہاز کے گرنے کی وجہ کو معلوم کیا جا سکے۔ ایک ایسا ہی بلیک باکس خدا نے انسان کے وجود کے اندر رکھ دیا ہے کہ قیامت کے دن اس بلیک باکس کو کھولا جائے گا، یوم تبل السرائر، لے کے آؤ جی اس کے بلیک باکس کو، جہاں اسرار ہم آج فاش کریں گے کہ کون غلطی پہ تھا اور کون۔ اس لیے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ دولت تمہارے کام آئے گا، الا مگر ایک چیز، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آیا ہو۔ ہاں جی، یہ دل مجموعہ ہے کہ میں نے اس دن درس اخلاق میں ذکر کیا کہ تمام ہستی کی کاپی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ مسجود ملائک قرار پانے کی ایک وجہ انسان کی یہی ہے کہ انسان کی روح کی لمیٹڈ نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد انسان کا حافظہ پر ہو جائے گا، اس کی روح پر ہو جائے گی، اس کے بعد ممکن نہیں ہے۔ انسان کی ترقی اور اس کی پرواز لامحدود ہے۔ حتیٰ جبرائیل بھی ایک مقام پہ آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے اب آگے بڑھ، یہ انسانیت کا مقام ہے۔ اسی لیے اگر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو اس کا ایک پہلو یہی تھا کہ اس انسان کی پرواز کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حتیٰ بہشت آخری منزل نہیں ہے، بہشت تازہ پرواز کی جگہ ہے۔ ہاں جی، بہشت سے انسان نے، اگر آپ لاہور آئیں تو لاہور منزل ہے، لیکن اس مقصد پہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے اصلی کام کے پیچھے جانا ہے۔ بہشت میں پہنچنے کے بعد ترقی تو وہاں پہ ہے، لقاء پروردگار وہاں پہ ہے، ملاقات وہاں پہ ہے، لیکن یہ کن کے لیے ممکن ہے؟ کہ جس کے دل میں حق نے اسی طرح تجلی کی ہو جس طرح اللہ نے اس حق کو نازل کیا ہے۔ اس لیے جو ائموں کے مقابل میں آئے باطل کیوں ٹھہرے، ان کے باطل ٹھہرنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو علم اہل بیت کو دیا وہ اپنے علم کے خزانوں سے دیا تھا، وہ اللہ نے صحیح کاپی کی اور اہل بیت کے دل میں رکھا۔ ہاں جی، ہم کاپی کرتے وقت غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی، کبھی کوئی انسان مریض ہو جائے، رنگ سفید ہے باہر کا لیکن اس کو سرخ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کبھی پانی میں اگر کوئی لکڑی ہم ڈال دیں تو ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لکڑی ٹیڑھی ہے، جبکہ یہ ٹیڑھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن اس طرح، ذہن اس طرح کیوں بنتا ہے؟ جب انسان لالچ کی طرف جائے، جب انسان تکبر کی طرف جائے، جب انسان دشمنی کی طرف جائے، جب انسان نفرت کی طرف جائے، یہ چیزیں انسان کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو برکت کیسے نازل ہو جس آئے کو میں نے ابھی تلاوت کی؟ اللہ کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، ان کی تمام چابیاں آپ کے پاس ہیں، یاد رکھیں۔ یہ عقل بہت بڑی چابی ہے، فرمایا کھولو اس سے، اللہ نے فرمایا اس سے تمام میرے خزانے کی چابیاں کھولو، ذرا نرمی اختیار کرو۔ نرمی حق تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، تم نرمی اختیار کرو، تمہیں تمام دلوں کا محبوب قرار دوں گا میں۔ نرمی کتنے اہم، بہت سے برکتوں کے نازل نہ ہونے کی وجہ گھر میں نرمی نہ ہونا ہے۔ جی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، فلان بھی ہے، تو گھر میں کیوں برکت نہیں ہے؟ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس لیے کہ گھر کا سربراہ نرم دل نہیں۔ بوجھ. اس صحابی کے واقعے میں کہ جب پیغمبر نے دفن کیا ملائکہ بھی آئے. کبھی انسان ایسا بھی ہے یہ نہ سوچے, اس لیے کہ روایت میں ہے مومن کے لیے بھی فشار قبر ہے. ہاں جی فشار ہے ہر ایک کے لیے, وہ چھوٹ نہیں ہے چاہے وہ جتنے بلند مراتب پہ بھی ہو, کیونکہ ہم خالص تو نہیں ہیں. وہ ناخالصی فشار کی صورت میں کیا ہوگا, قبر میں ظاہر ہوگا. پیغمبر ننگے پاؤں, ملائکہ ہزاروں کی تعداد میں, تمام اصحاب, یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے یہ چیز کہ واقعاً کچھ لوگ اچھے ہیں, ظاہراً عقیدہ بھی ٹھیک ہے, میدان حق و باطل ہر جگہ, لیکن کچھ اخلاقی مسائل میں وہ مشکلات کا شکار ہے. یہ بہت ہے, عام ہے ایسے لوگوں میں. پیغمبر خود قبر میں اترے, اس کی قبر کو لیٹے, ہاں جی اس کو دفن کیا, سب نے کہا اس سے اور خوش قسمت کوئی. اس کی ماں نے بھی, میرے لیے فخر کے باعث ہے کہ آپ جنازے میں ملائکہ اور میرا بیٹے کا کیا مقام ہوگا, تو پیغمبر نے فرمایا اس وقت وہ فشار قبر میں مبتلا ہے. اللہ رسول آئے, فرشتے آئے, ہاں جی کیونکہ مجموعی طور پہ وہ اچھا تھا, نیت اچھی تھی. یہاں اچھی نیت کی عمل یہ ہے, اس کی جزا, نیت اس کی پاک ہے, اس کا نیت پاک تھا, عقیدہ ٹھیک تھا, عمل بھی تقریباً خالص تھا بہت سی چیزوں میں. کہا, سب نے تعجب کیا, یہ فشار قبر میں فرشتے آئے, فلان آئے, سب آئے. فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے بیوی بچوں کی نسبت بد اخلاق تھا. اس بد اخلاقی کی سزا, اس بد اخلاقی کا جو اثر ہے وہ ابھی قبر میں فشار کی صورت میں معمولی نہیں ہے. ہاں لوگ سمجھتے ہیں قبر مرنا یہ وہ مذاق سمجھا ہوا ہے, دنیا نے ہمیں غافل کیا, وہ اسی کو کہتے ہیں. ہاں جی کہ انسان اس قدر غافل ہے کہ سمجھتا ہی نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کو ہم اپنے کندھوں پہ, سینکڑوں لوگوں کو اپنے کندھوں پہ ہم قبرستان پہنچا چکے, لیکن اس کے باوجود موت کے وقت یہ انسان کہتا ہے رب ارجعونی, خدایا مجھے واپس پلٹا دے. لعلی اعمل صالحا, اب میں نیک کام کرتا ہوں. واقعاً ہمارے پاس بہت وقت ہے ابھی, بہت. ہاں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کلا کلا نے, یہ کہنے والی باتیں ہیں, کیونکہ جب اللہ اگر اس کو پھر اس موت کے وقت اس کو اگر واپس بھیج دے, کوئی کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان موت کے منہ سے نکل آئے, اللہ سے وعدہ کرے پھر نکل آئے, جی میں نہیں کرتا, اللہ اس کو بھیج دے. یا بعض کہتے ہیں قیامت کے دن وہ کہے گا مجھے پھر بھیج دے, میں نیک کام کروں گا. تو اللہ اگر اس کو بھیج دے تو کوئی کہتے ہیں کیسے ممکن ہے پھر یہ گناہ کرے, اس لیے کہ وہ ان تمام مراحل کو ایک خواب کی صورت میں جانے گا, کہتے ہیں خواب دیکھا تھا جیسے, پھر دوبارہ اپنے کام میں. مگر ہم اپنے خواب میں خطرناک مناظر نہیں دیکھتے, آپ نے سمجھا وہ خیال ہے, وہ حقیقت ہے. کبھی خود کو آگ میں جلتے نہیں دیکھا, اوپر سے گرتے نہیں دیکھا خواب میں, کبھی سامنے ڈستے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی دم گھٹتے نہیں دیکھا خواب میں. یہ اشارے ہیں ہمارے اوپر, لیکن ہم جاگنے کے بعد پھر اپنے دوبارہ کاموں میں. اگر خدا اس کو قیامت سے بھی پلٹا دے, وہ کہے گا یہ خواب تھا, خیال تھا, کوئی حقیقت, انسان پھر اسی کام میں لگ جائے گا. اسی لیے حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم آرام سے گناہ کر بیٹھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت گناہ سے آگاہ نہیں ہیں. سائنسی دنیا میں ہم تمام حقائق کو مانتے ہیں, جی گائیں اس چارے کو کھائے, اندر یہ کیمیکل چیزیں ہوتی ہیں, فلان ہوتی ہیں یہ, پھر یہ دودھ بن جاتا ہے, پھر یہ دودھ فلان خون بن جاتا ہے, یہ خون نطفے میں. سائنسی تمام تجزیہ تحلیل کرتے ہیں. خدا نے فرمایا تم اس حقیقت سے آگاہ ہو, لیکن ایک پس پردہ بھی ایک حقیقت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, اگر یتیم کا مال کھایا وہ تم کھانا نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہو. حقیقت ہاں, نہ کہ خیال میں, تم حقیقت میں آگ کھا رہے ہو. گالی دینے سے سانپ وجود میں آتا ہے, سمجھ گئے, نہ کہ نہیں جی بعد میں جب قبر میں جائے گا کوئی سام بیچ دیں گے، نہیں، وہی گالی کیا بن جاتی ہے؟ سام. حقیقت میں یہ بھی سائنس ہے مولا، اور قرآن میں ہے. اس سائنس کو سائنسدان یا دنیا والے نہیں مانتے، اور حقیقت بھی ہے. جاپان کے ایک سائنسدان نے، آپ دیکھیں الفاظ کی تاثیر کے بارے میں، یہ ایران کی ٹی وی میں میں دیکھ رہا تھا کہ واقعی ہے. ہاں، آپ کسی درخت کو، کسی پھل کو، کسی چیز کو مثبت اور پیار سے آپ اس سے بات کریں، ایک عرصے تک وہ صحیح رہتا ہے. اللہ اکبر. انسان کی زبان، یہ الفاظ معمولی نہیں ہے. ہم سے یہ میرے لفظ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے. کسی کو ایک بری خبر دو، آپ نے آواز دی تھی نا، یہ ہو گیا ہے، یہ ہوا کے دوش پہ بیٹھ کے اس کے کانوں سے ٹکرایا، اس کے کانوں میں جو وسائل تھے وہاں سے اس کے مغز میں آیا، لہروں کی صورت میں مغز وہاں حرکت میں آیا، اور مغز نے اس خبر کو عظیم کر کے اس کو دکھایا، اس کا بوجھ اس کے دل پہ پڑا، اور وہ کیا ہو گیا جی؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. الفاظ جو لوگ بات دم کو نہیں مانتے، قرآن کے آیات کو مریضوں کے لیے، ہاں جی یہ کیا ہے؟ دم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو بعض جو بہت سائنسی لوگ ہیں، بھائی تمہارا علم ناقص ہے ابھی تک، ہاں جی تم ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ کلمات الہی کی طاقت کو جان سکو، سمجھ گئے. اسی لیے ہمارا ہر عمل، بس یہ آخری جملہ، ہر عقیدہ، ایک ایک احساس آپ کو دکھایا جائے گا، خدا قرآن میں ارشاد، نہ کہ سنایا جائے گا، آپ کو دکھایا جائے گا. اسی لیے کیوں اکثر علماء عرفا خاموش بیٹھتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یوں ہی زبان کھولی، اس نے کسی مخلوق میں بدل جانا ہے، اور مجھے اس مخلوق کا سامنا یا بہشت و جنت و نہر و حور کی صورت میں، یا جہنم، آگ، دباؤ، فشار، حبس و گرمی و اوپر سے گرنے کی صورت میں، ہاں جی. اسی لیے انسان ہر لحظہ ہم عمل سے اور ہم سوچ سے کچھ نہ کچھ خلق کر رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو اس کی تمام مخلوقات جو اس نے بنائے ہیں وہ اس کو دکھائے گا. ایام فاطمیہ کے ایام ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائے. اس لیے آپ کی نماز انتہائی خوبصورت صورت میں موت کے وقت تجلی کرے گی. نورانی شخص آپ کے، تو کون ہے؟ میں تیری نماز ہوں. حقیقت یہ مسجد موجود زندہ باشعور ہے، آپ نہ سمجھیں اینٹ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، اس کی ایک مثالی صورت ہے جو انتہائی خوبصورت ہے. اور وہ کوئی مومن جب تین دن مسجد میں نہ آئے، وہ اللہ سے سوال کر، مسجد سوال کرتی ہے، پروردگار یہ بندہ نظر نہیں آ رہا، اگر مریض ہے اس کو شفا عطا فرما، اللہ اگر کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اگر اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے تو اس کی مغفرت فرما. پس اس کائنات میں ہر چیز موجود زندہ ہے. یہ مسجد، یہ روزہ آپ کا ظاہر ہوگا، ہاں جی جس دن تاریکی ہوگی آپ کے سامنے ایک نور ہوگا. انسان جب وحشت میں ہو تو خوبصورت چہرے، نورانی چہرے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو دل سے فزع اکبر، وحشت کے دن ہے قیامت کے دن. اس دن آپ کا یہ نماز آپ کے ساتھ ہے، حقیقت میں آپ کا روزہ دائیں بائیں، اور سب سے ایک نورانی شخصیت آپ کے آگے آگے ہوگی جو سب سے زیادہ نورانی ہے. تو آپ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو یہ نورانی شخصیت یہ بتائے گی کہ میں وہی ولایت امیر المومنین. صلوات بھیج محمد اللہ. بس ابھی تک معلوم نہیں آپ نے اپنے لیے کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا موجودات آپ نے اپنے لیے کریٹ کیے ہیں، تخلیق کیے ہیں، کہ جن کا ہمیں موت کے بعد اور بعض کو اسی زندگی میں اس کا سامنا ہے. ایام فاطمیہ ہیں، روایت میں ہے بی بی کے زندگی کے آخری لمحات امیر المومنین گھر تشریف لائے تو دیکھا بی بی نے گھر کی صفائی بھی کی ہے، کھانا بھی بنایا ہے، حسنین کو لباس بھی پہنا ہے، اور شہزادوں کے بال میں کنگھی کر رہی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یا زہرا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ فرمایا، یا امیر المومنین اب جانے کا وقت نزدیک ہے، چاہتی ہے سارے کام کر کے جائے، حتیٰ یہاں تک بی بی کھانا اس لیے بنایا، تیار رکھا کہ اگر ہمیشہ تیار رکھتی تو اس بیماری کے ایام میں اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے بچے گھر آئیں بھوکے نہ رہ جائیں۔ جب آخری ایام تھے، بہت کمزوری بی بی پچھا گئی، امیر المومنین کو بلایا، یا علی میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کمرے میں تشریف لائے، فرمایا باقی سب باہر چلے جائیں۔ کمرے میں فرمایا، یا علی میرے سرانے آپ تشریف لائیں۔ بی بی کے سرانے تشریف لائے اور ایک جملہ فرمایا، یا علی اگر ہو سکے میرا سر اپنے دامن۔ آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں کہ جب انسان سرانے ہو انسان اپنا سر رکھ سکتا ہے دامن میں خود، لیکن اس قدر بی بی نحیف تھی کہ سر اٹھانے کی۔ امیر المومنین سے وصیتیں کی اور فرمایا، یا علی میرے زندگی کے آخری لمحات، تھوڑی سی رمق باقی ہے، میں وصیت کرنا چاہتی ہوں، یا علی میری آواز کو، میری باتوں کو آپ سنیں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر آپ میری آواز نہیں سنیں۔ عزاداروں، بی بی نے اللہ کی وحدانیت، اپنے بابا کی نبوت کی گواہی دی، مولا کی ولایت کی گواہی دی اور فرمایا، یا علی جب میں اس دنیا سے جاؤں تو یا علی آپ نے خود مجھے غسل دینا، میرے جنازے میں ان خواتین کو، ان مردوں کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن پہنانا، مجھے رات کو دفن کرنا۔ عزادارو اور بی بی نے ایک جملہ فرمایا، یا علی فلان فلان کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں، اور میرے جنازہ کسی کو نہ بتائیں، جب رات تمام آنکھیں سو جائیں، جب مدینہ والے سو جائیں تو اس وقت یا علی مجھے دفن کرنا۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا عزادارو کہ مولا علی کو جب بی بی کی شہادت کی خبر ملی، مسجد میں تھے، جب حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ روایت میں امیر المومنین گھر تشریف لانے تک 3 دفعہ زمین پہ گرے، یا علی آپ مسجد سے اپنے شہزادوں کے ساتھ تشریف لائے، گھر تک 3 دفعہ آپ بیٹھے یا آپ گرے، لیکن سلام ہو زینب کبرا۔ عزاداروں، 11 محرم کو جب اس قافلے کو گزارا گیا، بیوی نے ایک لمحہ مقتل کی طرف دیکھا، حسین کا بدن بغیر غسل و کفن کے، وہ حسین جس کے لیے وصیت کی تھی بی بی زہرا نے، یا علی میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا۔ عزاداروں، خود کو بی بی نے یہاں سواری سے گرایا، جس طرح امیر المومنین گرتے ہوئے گھر تک پہنچے، معلوم نہیں بی بی زینب کس طرح مقتل میں حسین کے جنازے پہ آئی۔ عزاداروں، اس بدن کو دیکھ کے کہا، تو میرا بھائی حسین، اس بدن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ عزاداروں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حسین کے بدن کو کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کہ بی بی نے اپنے ہاتھوں پہ اس بدن کو اٹھا کے فرمایا، خدایا اس قربانی کو آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا، روز جمعہ ہے، خدایا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم الصف ہے، تو جمیل الصف ہے۔ خدایا پروردگارا، تو نے خود فرمایا اگر کوئی خطا کرے، غلطی کرے، اس کو معاف کر دو۔ پروردگارا، تیرے محضر میں ہم سے بھی خطائیں ہوئیں، گستاخیاں ہوئی ہیں، خدایا ہم نے سنا ہے تو ہمارے اکثر گناہوں کو اس طرح جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، اس طرح ہم سے سلوک کرتا ہے اور اکثر گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ خدایا ہمارے تمام مشکلات کی وجہ ہمارے گناہ، ہمارے ان تمام تنزلیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، نفرتیں ہیں، تکبر، حسد، انتقام کی آگ میں جلنے کا جذبہ جو بعض لوگوں یہ ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر، یہ چیزیں انسان کو ترقی کرنے نہیں دیتی، اوپر کی طرف اٹھنے نہیں دیتی۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں کے اثرات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگارہ محبت، عشق، نرمی، اخلاق کو اس دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ سب کو معاف کرنے کا جذبہ ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگارہ جو ہمیں محروم کرے ہمیں اس کو عطا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو ہم سے دشمنی کرے ہمیں اس سے محبت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ نرم دل ہم سب کو عنایت فرما، با اخلاق دل ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا اپنے خزانوں کے دروازوں کو ہم پہ کھول دے، رحمت کے دروازوں کو ہم پہ کھول دے، اپنے فضل عظیم سے ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگارہ جو تنگی رزق میں ہیں وسعت رزق عنایت فرما۔ خدایا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جن کے پاس کاروبار نہیں یا پریشانیاں ہیں یا چھوٹا کاروبار ہے ان سب کو وسیع کاروبار عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد آل محمد جو متمنی اولاد ہیں خدایا ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جن کی جوان بیٹیاں ہیں انہیں سرخرو فرما۔ پروردگارہ جن گھروں میں نفرتیں، دشمنی، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں ان سب کو پیار و محبت میں تبدیل فرما، ہمیں اس صلہ ارحام کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو رشتہ دار، جو خاندان آپس میں کٹے ہوئے ہیں انہیں جڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد آل محمد ہم سب کے اموات غریق رحمت فرما، ظہور آقا امام الزمان میں تعجیل فرما۔ خدایا اس سال کا حج رمضان ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو اربعین کے دن کربلا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔